बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بین مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گید و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد عید قربان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مختلف ادیان کے احترام کی سرزمین کی حیثیت سے ہندوستان کی تاریخی خصوصیت کا تحفظ ضروری ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے باعث متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ اور سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل برائے سیاسی امور بریگیڈیئر جنرل ید اللہ نے کہا ہے کہ عرب نیٹو کے قیام کی غرض سے بننے والا نیا اتحاد بھی ناکارہ ثابت ہوگا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مختلف ادیان کے احترام کی سرزمین کی حیثیت سے ہندوستان کی تاریخی خصوصیت کا تحفظ ضروری ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہندوستانی وزیر اعظم کے مبارکبادی پیغام کے جواب میں اس عید سعید کی مناسبت سے ہندوستان کی حکومت اور عوام، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی اور ہندوستانی عوام کے لیے امن و آشتی اور علاقے کی سلامتی، رفاہ اور ترقی کے تعلق سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ہندوستانی وزیراعظم کے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مختلف ادیان کے احترام کی سرزمین کی حیثیت سے ہندوستان کی تاریخی خصوصیت کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ایران کے صدر کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں ایران کی حکومت اور قوم کو مبارکباد پیش کی اور امن و دوستی اور کامیابی کی تمنا کی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے منائی جانے والی اس عید کو ہندوستان میں مختلف ادیان کے درمیان امن و دوستی کا مظہر قرار دیا۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے جنوبی اضلاع میں شدید بارش کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور اب تک 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طوفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے اور لوگ سیلابی علاقوں میں پھنس گئے ہیں، جنہیں باہر نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سیلاب اور موسلا دھار بارش کے سبب سینکڑوں مویشیوں کی بھی جان چلی گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے اہم شہر احمد آباد میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ احمد آباد میں انڈر پاس سڑکیں بند کر دی گئیں اور اسکولوں میں چھٹیاں ختم کر دی گئیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست گجرات کے وزیر اعلی سے ٹیلی فون پر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ گجرات کے بعض علاقوں میں 433 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گجرات میں آئندہ 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ قومی دارالحکومت دہلی سمیت شمالی ہندوستان میں بھی آئندہ چند گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری موسلا دھار بارش کے باعث متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ 3 دن سے جاری بارشوں کے باعث شہر میں میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نکاسی آب کا نظام بیٹھ گیا ہے اور پانی کا ریلا گھروں اور گلیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ سڑکوں اور شاہراہوں پر پانی بھر جانے کے سبب ٹریفک روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ سب میرین انڈر پاس، کے پی ٹی انڈر پاس اور عبداللہ شاہ غازی انڈر پاس کو پانی بھر جانے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سیلابی ریلا آنے کے بعد ملیر ندی کے لنک روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ملیر ندی کا پانی یار محمد گوٹھ میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ لیاری ندی کے قریب آبادیوں میں محصور کئی خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات کے نتیجے میں مزید 4 افراد مارے گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کراچی میں موسلادھار بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے شہری انتظامیہ کو تعاون کی پیشکش کی ہے۔ پاسداراں نے سپاہ پاسدارا نے انقلاب اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل برائے سیاسی امور بریگیڈیئر جنرل ید اللہ جوانی نے امریکہ، سعودی عرب اور صہیونی حکومت کے پچھلے اتحادوں کی ناکامی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب نیٹو کے قیام کی غرض سے بننے والا نیا اتحاد بھی ناکارہ ثابت ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل ید اللہ جوانی کا کہنا تھا کہ جس زمانے میں امریکہ، صہیونی حکومت اور سعودی عرب اپنی طاقت کے عروج پر تھے، اس وقت بھی استقامتی محاذ اور ایران کے مقابلے میں ان کے جتھوں کو شکست اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے 40 سال پہلے قائم ہونے والی خلیج فارس تعاون کونسل کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک نام کی حد تک میڈیا میں شور شرابے کے سوا یہ کونسل اب تک ایک بھی قابل توجہ کام انجام نہیں دے سکی ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل برائے سیاسی امور نے مظلوم یمنی عوام کے خلاف دسیوں دیگر ملکوں کو ساتھ ملا کر قائم کیے جانے والے سعودی اماراتی جنگی اتحاد کو ایک اور ناکام نمونے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد بھی ذلت آمیز شکست اور ناکامی کی سوغات کے سوا کیا پیش کر سکا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے مغربی ایشیا سے پہلے علاقے کے بعض عہدیداروں اور ذرائع ابلاغ کی جانب سے عرب نیٹو کے قیام کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بحریہ نے ایک تجارتی بحری جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق یہ مال بردار بحری جہاز دبئی سے 100 ٹن تجارتی سامان لے کر گناوا کی بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا کہ پارسیان شہر کی ساحلی حدود کے قریب اس میں پانی بھر گیا۔ بحری جہاز کے عملے کی جانب سے امداد کی اپیل کے بعد سپاہ پاسداران نے، انقلاب اسلامی کے فلوٹنگ یونٹوں نے فوری اقدامات عمل میں لاتے ہوئے جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ تکنیکی خرابی کا شکار ہونے والے بحری جہاز کو تعمیر و مرمت کی غرض سے پارسیان کی بندرگاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے مغربی ایشیا اور مقبوضہ فلسطین کے دورے کو شرمناک اور اسرائیل کے مفاد میں قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے غزہ میں ایران پریس سے گفتگو میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے علاقے کے دورے کا اصل مقصد اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کرنا ہے، اور اس دورے سے عربوں کے مفادات کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے میں علاقے میں اسرائیل کے مواقف کی حمایت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے جو بائیڈن کے اس دورے کی مخالفت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ علاقے میں اسرائیل کی جاہ طلبی کے مقابلے میں استقامت کے محور کو مزید مضبوط اور مستحکم بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے علاقے کے دورے پر فلسطینی عوام اور تنظیموں نے اپنے سخت منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عراق کے سابق وزیر اعظم اور نصر الائنس کے سربراہ حیدر علی عبادی نے تمام عراقی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اختلافات ختم کریں اور حکومت سازی کی جانب قدم آگے بڑھائیں۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سابق وزیر اعظم اور نصر ایلائنس کے سربراہ حیدر العبادی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عراق سے قوم پرستی ختم نہیں ہو سکتی اور ان کا ملک تمام جنگوں میں کامیاب ہوگا، نیز ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، تمام عراقی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اختلافات ختم کریں اور حکومت سازی کی جانب قدم آگے بڑھائیں۔ انہوں نے عراقیوں میں قوم پرستی اور وطن پرستی کے جذبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے عراق دہشت گردی کے مقابلے میں کامیاب ہوا ہے، اسی طرح اتحاد و یکجہتی، تشخص اور مستقبل کے تمام بحرانوں میں بھی کامیاب ہوگا، نیز ہر مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ حیدر العبادی نے تمام سیاسی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی خاطر اپنے اختلافات ختم کر دیں اور عراقی قوم میں امید پیدا کریں، اس لیے کہ بقول ان کے حقیقی رہبر و رہنما وہی ہے جو اپنے مفادات کو نہ دیکھے بلکہ قومی مفادات کو اہمیت دے۔ دوسری جانب الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں راستے کھلیں گے اور مسائل و مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ آئندہ چند دن میں حقیقی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ طالبان کے سربراہ مولوی ہیبت اللہ آخند زادے کا کہنا ہے کہ طالبان کے سربراہ نے افغانستان میں بہت جلد مکمل اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قندھار کی مسجد میں خطاب کرتے ہوئے طالبان کے سربراہ مولوی ہیبت اللہ آخند زادے کا کہنا تھا کہ سابق حکومتوں کے دور میں منظور کیے جانے والے تمام غیر شرعی قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے۔ طالبان گروہ کے سربراہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت کی حمایت اور شرعی قوانین کا خیال رکھیں۔ مولوی ہیبت اللہ آخند زادے نے کہا کہ ملک میں عنقریب مکمل شرعی نظام بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں پاس کیے جانے والے تمام قوانین کا جائزہ لینے کے بعد غیر شرعی اور عوامی مفاد کے منافی تمام قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے عید الاضحیٰ پر اپنے ایک پیغام میں طالبان سربراہ نے دنیا کے دیگر ملکوں سے کہا تھا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز اور طالبان حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسلاویانسک شہر میں سیرامک کے کارخانے پر ہونے والے حملے میں 100 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج نے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے سلاویانسک شہر میں یوکرینی فوج کے عارضی توپ خانے اور سیرامک کے کارخانے پر حملہ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں 100 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور تباہ ہونے والے امریکی جنگی ساز و سامان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تباہ ہونے والے امریکی جنگی ساز و سامان میں 1000 سے زیادہ M777 ہوئٹرز توپ کے گولے اور MLRS گریڈ قسم کے تقریباً 700 راکٹ شامل ہیں۔ ایشین فری اسٹائل کشتی چیمپئن شپ کا اختتام گزشتہ شب فاتح پہلوانوں اور ٹیموں کے اعلان کے ساتھ ہوا، جس میں ایرانی پہلوانوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایران کے پہلوانوں نے بحرین میں منعقدہ ایشین فری اسٹائل کشتی چیمپئن شپ میں اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ جیتنے کے ساتھ ہی 228 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایرانی پہلوانوں نے اپنی مکمل مہارت کا جوہر دکھاتے ہوئے 8 سونے کے اور 1 چاندی کا تمغہ جیت کر 228 پوائنٹس حاصل کیے اور دوسری ٹیم سے 43 پوائنٹس کے فرق سے شاندار طریقے سے اس ایونٹ کا ٹائٹل جیت لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب سماعت فرمائیے یمن کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام میں بھی اس نے سعدہ کے مغرب میں شدہ کے سرحدی علاقے پر شدید حملہ کیا ہے۔ یمن کے شمالی صوبے سعدہ کے مغرب میں شدہ کے سرحدی علاقے پر سعودی اتحاد کی گولہ باری میں 17 عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے، اور ان زخمیوں کو سعدہ کے مغرب میں راز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے اس قسم کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈ برگ نے گزشتہ ماہ میں یمن میں جنگ بندی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ یمن میں جنگ بندی کی مدت پوری ہونے پر اس کی مدت میں توسیع کے لیے اقوام متحدہ کے صلاح و مشورے سے امن عمل کا آغاز ہوا تھا، اور نتیجے میں 2 جون کو یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈ برگ نے گزشتہ ماہ یمن میں جنگ بندی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کیے جانے کا اعلان کیا۔ دریاسنا یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے ثنا میں ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب سینی حکومت کو اس وقت بدترین صورتحال کا سامنا ہے، اور وہ سعودی اتحاد سے ملی ہوئی ہے تاکہ اسے سعودی اتحاد کی حمایت حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ماضی سے ہی جاری ہے، تاہم اس وقت اسے جارح سعودی اتحاد کی جانب سے غاصب سینی حکومت کی حمایت سے بدترین اور ناپاک ترین سازش کا سامنا ہے، جس کا مقصد اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کو ان کی توہین و تذلیل کرنے کے لیے انتہائی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یمنی قوم کی سرزمین کے مختلف علاقوں کو قبضانے کی شرمناک کوشش اور یمنی قوم کی دولت و ثروت لوٹنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ یمن کے وزیر دفاع نے کہا کہ جارے ممالک غاصب سینی حکومت سے ملے ہوئے ہیں تاکہ یہ غاصب حکومت ان کی حمایت کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خداوند عالم کے فضل و کرم اور دانشمندانہ قیادت کی بدولت یمنی عوام نے جارے قوتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں اور ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سعودی اتحاد نے اگر محاصرہ اور جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا تو یمنی قوم اس کا سہنی تخت و تاج اتار پھینکے گی۔ اس سے قبل یمنی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ جاری کی جانے والی بعض سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب سینی حکومت اور متحدہ عرب امارات یمن کے جزیرے میون میں ایک مشترکہ فوجی اڈہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین، آپ نے یمن کے حوالے سے ہمارا سیاسی تبصرہ یا ایک رپورٹ سماعت فرمائی۔ اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے۔ نظر آیا ہے خوری داماں دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے ہر شیر میرا مدحت سرکار کے صدقے صدقے ایک تازگی رکھتا فزوں تر گل تر سے ایک فزوں تر گل تر سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ابا سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 20-3, 11 ذی الحج اور 11 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ ذی الحج سن 207 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث اور مورخ ابو عبداللہ واقدی نے وفات پائی. وہ علم حدیث میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے زمانے کے دانشوروں سے بڑی محنت سے علم حدیث حاصل کیا. واقدی کا شمار عالم اسلام کے قدیم ترین مورخین میں ہوتا ہے. ان کی کتابوں میں التاریخ, المغازی, اخبار مکہ اور تاریخ کبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. گیارہ جولائی سن 1921 عیسوی کو منگولیا کو آزادی ملی. منگولیا کی تاریخ بہت پرانی ہے. چنگیز خان نے 13 صدی عیسوی کے اوائل میں یہیں سے دوسرے ملکوں پر حملوں کا آغاز کیا اور مشرقی یورپ تک پیش قدمی کی. چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت خارجی اور داخلی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. داخلی منگولیا چین کا حصہ قرار پایا اور خارجی منگولیا پر بھی 17 صدی عیسوی کے اواخر میں چین کا کنٹرول ہو گیا. 1911 میں منچوکر حکومت کے گر جانے کے بعد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خارجی منگولیا نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد چین اور روس نے ایک معاہدہ کر کے اس ملک کو اپنا حلیف بنا لیا. 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آنے کے بعد چین نے منگولیا کو پوری طرح چین میں ملانے کی کوشش کی, لیکن روس نے اس کی مزاحمت کی. 1921 میں منگولیا نے ایک بار پھر آزادی حاصل کی اور 1924 میں سوویت یونین کی ایما پر منگولیا میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا. نیز ملک میں عوامی جمہوری حکومت قائم ہوئی. بیس 20 تیر سن 1325 ہجری شمسی کو معروف ایرانی موسیقار حبیب سمائی کا انتقال ہوا۔ حبیب سمائی سن 1280 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے والد ایک موسیقار تھے، اس لیے انہیں بھی کم عمری سے ہی موسیقی سے خاصی آشنائی حاصل ہو گئی تھی۔ حبیب سمائی نے ایک عرصے تک موسیقی کے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے تعلیم کے اختتام پر استاد ابو الحسن صبا کے کہنے پر سنتور کی تعلیم کے لیے کلاسوں کا آغاز کیا۔ استاد صبا نے حبیب سمائی کے ساتھ اپنی قربت کی بنا پر ان کی معلومات اور مخصوص اسلوب کو برقرار رکھا اور ان کی تخلیقات کو اہل ذوق اور فن کے لیے ایک کتاب کی صورت میں شائع کرایا۔ November 11, 1957 کو اسماعیلیہ فرقہ کے روحانی پیشوا اور تحریک پاکستان کے سرگرم رکن سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے وفات پائی۔ آغا محمد خان 2 نومبر 1870 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور والد کی رحلت کے بعد 8 برس کی عمر میں 18 اگست 1885 کو اسماعیلیوں کے پیشوا بنے۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آغا خان کے آبا و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان 1930 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ 1 اکتوبر 1906 کو جب مسلم وفد نے شملہ میں لارڈ منٹو سے ملاقات کی، اس کے سربراہ آغا خان سوم تھے۔ 1906 میں ہی انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور 1907 سے 1913 تک وہ اس کے سربراہ رہے۔ اس دوران انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کی کوششیں شروع کر دی اور انہی کی مساعی سے 1920 میں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ 1930 میں آغا خان سوم نے لندن کی گول میز کانفرنس میں مسلمانان ہند کی نمائندگی کی۔ 1937 میں سر آغا خان سوم لیگ آف نیشن کی جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ November 11, 1987 کو دنیا کی آبادی 5 ارب ہو گئی، جس کے بعد 1989 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور آبادی سے متعلق فنڈ کی گورننگ کونسل نے ہر سال 11 جولائی کو عالمی یوم آبادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تاکہ آبادی میں اضافے کی شرح کو روکا جا سکے۔ 1804 میں دنیا کی آبادی صرف 1 ارب تھی۔ 123 سال بعد یہ شرح 2 گنی ہو گئی اور اس کے بعد 60 سال بعد 1987 میں بڑھ کر 5 ارب تک پہنچ گئی۔ اب دنیا کی آبادی 7 ارب نفوس سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ November 11, 1995 کو سربوں نے جنگ بوسنیا کے دوران سرے برے نتسا شہر کے 8,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد یورپ میں یہ سب سے المناک قتل عام تھا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سن 1993 میں سرے برے نتسا شہر کو پرامن علاقہ قرار دے دیا تھا اور اقوام متحدہ کی فوج وہاں پہ تعینات تھی، لیکن اس کے باوجود سرب مسلح افراد نے حکومت بلغراد کی مدد سے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے مسلمانوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سرب جارحین نے ان کا محاصرہ کر کے 48 گھنٹے میں 8,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس وحشیانہ قتل عام کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج نے، جس کا تعلق ہالینڈ سے تھا، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور یورپی حکومتیں بھی اس قتل عام کے بارے میں لا تعلق رہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے عید قربان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، اور سب سے پہلے اس عید سعید کی آمد پر ہم تمام مسلمانوں اور خاص طور پر اپنے سامعین کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، عید قربان کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہماری تبریک و تہنیت قبول فرمائیں۔
بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں، سجائے بیٹھا ہوں ایک جلوہ زار آنکھوں میں، سجائے بیٹھا ہوں ایک جلوہ زار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے دیار پاک کا ہر منظر حسین و جمیل، دیار پاک کا ہر منظر حسین و جمیل، رہے گا تاب قضا یادگار آنکھوں میں، رہے گا تاب قضا یادگار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے عطا کیا جو مدینے کے باسیوں نے مجھے، عطا کیا جو مدینے کے باسیوں نے مجھے، مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں میں، مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے۔
سامعین، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ان اشعار سے کرتے ہیں۔ دینے پیغام محبت چاند نکلا عید کا، ہو مبارک سب کو دن ایک اور آیا عید کا، عید کیا ہے حکم یزداں کی اطاعت کی بہار، دیکھو اسیاں کرنا دے پھر رنگ پھیکا عید کا، خواہشات نفس پر پھیرو چھری تو بات ہے، خواہشات نفس پر پھیرو چھری تو بات ہے، ورنہ رہ جائے گا دن بن کر تماشا عید کا، الاجل لبیک ہو ورد زبان مومنین، الاجل لبیک ہو ورد زبان مومنین، اے خدا اس طرح گزرے لمحہ لمحہ عید کا، وہ نقاب رخ الٹ کر آئیں جس دن روبرو، وہ نقاب رخ الٹ کر آئیں جس دن روبرو، لہجہ لہجہ زندگی ہوگی نظارہ عید کا۔
اللہ
سامعین، ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کے تاریخی ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے آج بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایثار و قربانی اور حصول رضا الہی کا وہ جذبہ ہی تھا جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر، وطن، دولت تو چھوڑی ہی، بادشاہ وقت سے بھی بغاوت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر بیوی اور ننے سے دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں بے سہارا چھوڑائے اور خود آگ کے دہکتے الاؤ میں ڈالے گئے، یہاں تک کہ اپنی جان ہی نہیں لخت جگر کی قربانی کے آخری حکم کی بھی تعمیل کی۔ اخلاص اور سچائی نیز ایثار و قربانی کا یہ ایسا بے نظیر واقعہ ہے جس کی مثال آج تک کوئی قوم پیش نہیں کر سکی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بلند ترین عمل کو قیامت تک کے لیے ایک فریضے کی حیثیت دے دی، تاکہ عید قربان کی تاریخی حیثیت پر نگاہ رکھتے ہوئے بندہ مومن اپنے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے اور رضا الہی کے حصول کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دے جو میسر ہو۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے اس سے بھی رسم بنا ڈالا، نہ اس کی حقیقت کو پہچانا اور نہ اس کے تقاضے کو سمجھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانور کا گوشت اور نہ اس کا خون چاہیے، بلکہ مومن کا تقوی اور رضا الہی مطلوب ہے۔
سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی یہی اقرار کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے اور اس کے حکم کے سامنے نہ اپنے دل کی بات مانیں گے اور نہ کسی دوسرے کی خواہش کی پرواہ کریں گے۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے۔ اگر کوئی انسان محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے جو قربانی میں مطلوب ہے، تو وہ ایک ناحق جاندار کا خون بہاتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت بیت اللہ کے سامنے لا کر رکھتے اور اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر ملتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، جیسا کہ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہو رہا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ خدا کو گوشت اور خون کی کوئی حاجت نہیں، وہاں تو جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو انسان کلمہ لا الہ پر ایمان لائے وہ مکمل طور پر بندہ حق بن کر رہے۔ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی اس بات کو یاد دلانے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو جب ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اپنے اس ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں کہ ہماری جان اور ہمارا مال سب کچھ اللہ کا ہے، اور وقت آنے پر ہم اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
سامعین، عید قربان اس بے مثال تاریخی واقعے کی یاد تازہ کرتی ہے جو اب سے کم و بیش 4000 سال پہلے وادی مکہ میں پیش آیا تھا، یعنی امتوں کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر جو وحی آتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں ایک خواب بھی ہے۔ یہ خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، تمثیلی اور حقیقی۔ حقیقی اور عینی خواب میں اصل حقیقت صاف اور بے پردہ دکھائی جاتی ہے اور وہی مقصود ہوتی ہے۔ تمثیلی خواب میں حقیقت کو کسی اور پیرائے میں دکھایا جاتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب کہ 11 ستارے اور آفتاب و مہتاب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بعض خواب مثالی صورت میں دکھائے جاتے ہیں اور تعبیر و بیان کے محتاج ہوتے ہیں، بعض ٹھیک ٹھیک مشاہدہ بن کر سامنے آتے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے تفصیل و تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہلی دفعہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ابراہیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کا حکم دیا ہے۔ صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام حیرت میں تھے، شام تک اس بے انتہا نازک معاملے پر احتیاط سے غور کرتے رہے۔
سامعین، آٹھویں تاریخ کو یوم تلویہ اسی لیے کہا جاتا ہے، تلویہ کے معنی غور و فکر اور تردد کے ہیں۔ نوی تاریخ آئی تو پھر یہی آواز سنی اور اب یقین ہو گیا کہ یہ حکم حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ نویں ذلحجہ کا نام یوم عرفہ اسی لیے ہے، یعنی پہچان اور معرفت کا دن۔ یہاں تک کہ جب دسویں تاریخ کی شب میں بھی یہی کچھ دیکھا تو حکم الہی بجا لانے کے لیے بے تعامل اکلوتے بیٹے کو قربان کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ دسویں تاریخ کو یوم النہر کہنے کی یہی وجہ ہے، نہر کے معنی ذبح کرنے اور قربان کر دینے کے ہیں، یعنی ذبح کرنے کا دن۔ تین راتیں مسلسل یہی خواب دیکھنے اور یقین کامل حاصل کر لینے کے بعد باپ نے بیٹے کو صورتحال کی نزاکت سے باخبر کیا اور اس کے متعلق مشورہ کرنا چاہا، اگرچہ ایسے کھلے ہوئے معاملے میں اب مشورے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے مشورے کی سنت پر عمل کرنا اس لیے اور بھی مناسب جانا کہ اس طریقے سے بیٹے کی عزم و ارادے اور ثابت قدمی کا امتحان ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی نوجوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی زبان سے یہ بات سنی، ایک لمحے کے لیے پسو پیش کیے بغیر پکار اٹھا، بابا جان، اب آپ سوچتے کیا ہیں؟ مالک کا جو حکم ہو اس کی فوراً تعمیل کیجئے، دیر کیوں اور کس لیے؟ میرے متعلق آپ اطمینان رکھیے، دیکھیے کس شوق سے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ہزاروں ہزاروں سلام ایسے باپ اور بیٹے پر جنہوں نے بعد میں آنے والوں کو ایسے عزم و ہمت اور ایثار و قربانی کا سبق دیا۔ قرآن کریم نے تسلیم و رضا کے اس زندہ و جاوید کارنامے کو اپنے خاص معجزانہ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے۔
سامعین، جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے اور اس لائق ہوئے کہ باپ کی ضرورتوں میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جانے پدر، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، خدا نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں اور ثابت قدموں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے ہمارا حکم مان لیا اور سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے پکارا، اے ابراہیم، بس ٹھہرو، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک عمل کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ تمہاری کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے، یعنی ذبح عظیم قرار دیا ہے، اور ذبح عظیم سے مراد قربانی کربلا ہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا یہ انداز تسلیم و رضا اور جوش فداکاری کچھ ایسا مقبول ہوا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ملی اور مذہبی نشان بنا دیا گیا اور قربانی ایک مستقل سنت بن گئی۔
عید قربان اصل میں ایثار ابراہیم ہے، عید قربان اصل میں ایثار ابراہیم ہے، آج بھی زندہ وہی کردار ابراہیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ عشق کی تکمیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ عشق کی تکمیل ہے، ہاں یہ قربانی خدا کے حکم کی تعمیل ہے۔ سامعین، قربانی سے مقصد کسی وقت اور کسی حالت میں بھی دوسروں کی دل آزاری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کا دل دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ بے شبہ اپنے اس بہترین عمل کو برباد کرتا ہے۔ اس کی رضا چاہتے تو اپنے اندر صبر و تحمل، نیک عمل اور پرہیزگاری کی روح بیدار کرو اور سوچو کہ جس شوق اور ولولے کے ساتھ تم نے ایک قیمتی جانور اس کے نام پر قربان کیا، اسی جوش و خروش کے ساتھ زندگی کے باقی گوشوں میں بھی ایثار و قربانی کا ثبوت دینے کے لیے آمادہ ہو۔ انسانیت کا احترام، بھائی چارے کا قیام، جذبہ انتقام سے نفرت، انسانی اخوت و مساوات، پڑوسیوں کے حقوق کی نگہداشت، دعوت امن و قیام و عدل، کردار کی بلندی اور پاکی، دشمنوں اور برا چاہنے والوں سے بھی حسن سلوک، حکمت اور دانائی سے ناگواریوں اور تلخیوں کا مقابلہ، مایوسیوں اور ناامیدیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی امید کی چٹان پر مضبوطی سے جمے رہنا، حق کی حمایت اور باطل کے مقابلے پر سینہ تان کر کھڑے ہو جانا، بے سہاروں اور ناداروں کی ضرورتوں کا احساس۔ زندگی کے یہ تمام عنوانات تمہارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا جواب جو پیشوائے اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے قالب میں ڈھلا ہوا ہو۔ قربانی اسلام میں ہر عمل کے لیے مستحب ہے، جیسے بچوں کا عقیقہ، گھر کی خریداری اور سفر پر جانے کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور حج کے زمانے میں مستحب ہے کہ اگر انسان قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کرے۔ سامعین، آئمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو وہ قرض لے کر قربانی کرے اور اس سنت کو انجام دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کتنے فوائد ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرتے۔ قربانی کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس پہلے قطرے کی وجہ سے انسان کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتاب المراقبات میں عید قربان کے روز قربانی کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اس دن کے بہترین اعمال میں سے ایک قربانی ہے، جس کو انجام دینے میں بندگی کے قوانین اور ادب کی رعایت کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس دن قربانی نہ کرنا اور خدا کی راہ میں تھوڑا سا مال ایثار نہ کرنا خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
سامعین، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ ذبح کے بعد کھال ادھیڑنے کے لیے لے جانے سے پہلے ایک بار غور سے جانور کو دیکھیے، یہ شرعی حکم نہیں ہے، لیکن دیکھیے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جان نکل گئی ہے، لیکن آنکھ آپ کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہی ہے، آپ سے سوال کر رہی ہے کہ جناب، میں نے تو آپ کی طرف سے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن کیا آپ نے بھی اپنے نفس امارہ کی قربانی کے لیے خود کو تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال ہی نہیں، وقت آنے پر جان دینے کا خیال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال ہی نہیں، وقت آنے پر جان دینے کا خیال پیدا ہوا، اپنی محبوب اولاد اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی اور آپ خیر و بھلائی کے پانے والے ہو گئے، اور اگر آج بھی مال کی محبت آپ کے دل میں اس قدر ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سمیٹے جا رہے ہیں، دین کی سربلندی اور دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی اولاد کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نماز کے وقت جماعت میں جانے سے گاہک واپس ہو جائے گا اور ہم معاشی کے ساتھ بازیاری کے شکار ہو جائیں گے، آپ پہلے کی طرح گناہوں پر جری ہیں اور خیر کی طرف رغبت اب بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ میری جان اکارت گئی، آپ کا کچھ بھی بھلا نہیں ہوا، اب بھی موقع ہے، قربانی کی دعا پڑھیے اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس قربانی کو قبول کر لے، بالکل اسی طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول کی تھی۔ اس قربانی کو قبولیت کا وہ مقام عطا فرما دے جو انبیاء کرام کی قربانیوں کو تو نے دیا۔
سامعین، خداوند عالم نے قربانی کو معاشرے کے اتحاد و اتفاق کے عنوان سے پیش کیا ہے تاکہ امتوں اور قوموں کے درمیان اتحاد و انسجام قائم ہو جائے اور معاشرے کے افراد مختلف شکلوں میں ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں۔ خصوصاً تمام افراد اس قربانی سے استفادہ کریں اور اس کا گوشت تناول فرمائیں اور اس کے ذریعے امتوں اور قوموں میں مہر و محبت زیادہ ہو جائے۔ دل میں قدورتوں کو نہ لاؤ کہ عید ہے، دل میں قدورتوں کو نہ لاؤ کہ عید ہے، شمع محبتوں کی جلاؤ کہ عید ہے۔ اپنے ہو وہ کہ غیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے ہو وہ کہ غیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو گلے سے اپنے لگاؤ کہ عید ہے۔ سمیں ہمارا سلام ہو اس ابراہیم رچکن پر کہ جس کی قربانی کربلا کی قربانی کے لیے مقدمہ بنی۔ ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر کہ جو وارث ابراہیم خلیل خدا بن کر ذبح عظیم ثابت ہوئے۔ ہمارا سلام ہو اس بہن پر کہ جس نے ذبح عظیم کو صبر عظیم کے ساتھ رہتی دنیا تک باقی رکھا، اور ہمارا سلام ہو اس بھائی پر کہ جس نے ذبح عظیم کو عظیم وفا کے ساتھ دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ کس قدر رحمت ساقی ازل عام ہے آج، کس قدر رحمت ساقی ازل عام ہے آج، رقص پیمانہ لیے گردش ایام ہے آج، وعدہ کیف سے لبریز ہر ایک جام ہے آج، عشرت روح و سکون دل بے تاب کے لیے عید آئی ہے محبت کا نیا باب لیے۔
سامعین، انہی اشعار کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تمام مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دے اور عید قربان کے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں،
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں،
سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں،
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، سچ شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں،
رد کیسے بھلا اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں،
میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار لگتا ہے، ایک عمر گزارا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینہ صحافت۔ سامن پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، ایران استقامت محاذ کی حمایت جاری رکھے گا، بشار اسد سے صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو۔ روزنامہ شرق الاوسط، تل ابیب نے اسرائیل میں مصری فوجیوں کی اجتماعی قبر کی رپورٹوں کی تحقیق کا مصر سے وعدہ کیا۔ روزنامہ گارڈین، جنوبی افریقہ کے بارے میں فائرنگ ایک ہی رات میں سویٹو میں 15 اور کواسلو ناٹال میں 4 ہلاک۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، کیمرو کے سامنے 3 کمزور لوگوں کی پھیکی مسکراہٹ۔ مغربی ایشیا سے خود کو دور رکھنے کی امریکی کوششوں کے 1.5 برس بعد امریکی صدر اپنا پہلا علاقائی دورہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ 4 روزہ دورہ مقبوضہ فلسطین سے شروع ہوگا اور پھر جو بائیڈن جدہ جائیں گے۔ یہ دورہ ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ علاقہ ہی نہیں بلکہ دنیا کئی اہم تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ خود بائیڈن کی اپنے ملک میں پوزیشن کمزور ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک ہی دور کے صدر ہوں گے۔ اس دورے کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ مقاصد میں تیل سب سے اہم ہے، تاہم اس دورے کا دوسرا مقصد ایک نیا عالمی بلاک بنانا ہے، اور بائیڈن عرب رہنماؤں کو روس اور چین کے سامنے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بائیڈن کے دورے کا ایک اور مقصد علاقے میں امریکی اتحادیوں، خاص طور پر سعودی عرب سے اسرائیل کے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ عرب نیٹو کی تشکیل کی بات بھی بس خام خیالی ہے۔ علاقے میں امریکی اتحادی برسوں سے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق بائیڈن کے علاقائی دورے کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا، اور یقیناً بائیڈن، لاپید اور بن سلمان کیمرو کے سامنے مسکرا کر 2 تصویریں بنوائیں گے۔ ان کے لیے اس دورے کا ثمرہ یہی ہے۔ القدس العربی، بائیڈن اسرائیل کی طرف سے سعودی عرب کو امن کا پیغام دیں گے، لاپید۔ اسرائیل کے وزیراعظم یائر لاپید نے کابینہ کی نشست میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کی جانب سے صلح و امید کا پیغام سعودی عرب کو پہنچائیں گے۔ بلومبرگ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یائر لاپید نے کہا کہ اسرائیل علاقے کی تمام حکومتوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے تاریخ کو بدلنے کی غرض سے خود سے تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ بائیڈن کے دورے میں مواقع اور چیلنجوں پر غور کیا جائے گا، اور سب سے پہلے چیلنجوں کا جائزہ لیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے ایران ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن امریکی سیاستدانوں میں اسرائیل کے ایک بہت بڑے دوست ہیں، جو بدھ کو یہاں آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے مذاکرات میں ایران پر توجہ دی جائے گی۔ اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت، میں نیوٹرل سے صلح چاہتا ہوں، شیخ رشید۔ روزنامہ جنگ، کراچی میں کئی سڑکیں اور علاقے ڈوب گئے۔ روزنامہ انقلاب، سری لنکا تنگ آمد بجنگ آمد، صدارتی محل پر عوام کی یلغار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ خبریں، وزیراعظم کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد اور باہمی تعلقات پر گفتگو۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ اپنی خوشگوار گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا، اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک ایران جغرافیائی قربت، مشترکہ تاریخ اور باہمی افہام و تفہیم کے حوالے سے تاریخی تعلقات کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے تجارت، توانائی، بجلی اور دونوں ممالک کے آپس کے روابط سمیت باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنی حکومت کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے صوبہ بلوچستان میں جنگلات میں لگی آگ بجھانے میں مدد کے لیے بروقت مدد اور طیارے پاکستان کو دینے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ہر سال زائرین کے دورے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران کے تعاون کو سراہتے ہوئے وزیراعظم نے عوام سے عوام کے تبادلوں کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ قومی آواز، پارٹی بچا نہیں پا رہے، ملک کیسے بچائیں گے؟ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کسی ناسور سے کم نہیں۔ عالمی برادری اس سلسلے میں فکر مند ہے اور اس سے متحد ہو کر لڑنے پر زور دیتی رہی ہے، لیکن اگر اس مسئلے کو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے۔ اس کی بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ اقتدار سے جڑے رہنے کی خاطر دہشت گردوں سے ساز باز کر لی جائے اور انہیں محض اس لیے پارٹی کا ممبر بنا دیا جائے کہ اس سے ووٹ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر کوئی پارٹی ایسا کرتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بھی تباہی کا سامان کرتی ہے۔ بی جے پی ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے جتنی سنجیدہ ہے اتنی کوئی پارٹی سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ دوسری سیاسی پارٹیوں پر اور بالخصوص کانگریس پر دہشت گردوں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کرتی رہی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے اور مختلف واقعات پر نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا یہ دعویٰ حقیقی نہیں بلکہ فرضی ہے، جبکہ کانگریس کو دہشت گردی سے خاصا نقصان ہوا ہے۔ اس پارٹی سے وابستہ ملک کے دو وزراء اعظم اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود بی جے پی کانگریس پر دہشت گردوں کے تئیں نرم رویے کا الزام عائد کرتی ہے۔ اور پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، ایران و تونس کے صدور کی ٹیلی فونی گفتگو، تونس کے ساتھ تعاون میں فروغ و استحکام کے لیے آمادہ ہیں صدر ایران۔ فارس نیوز ایجنسی، ایران کے ساتھ تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں اردن کے وزیر اعظم۔ اور سانا نیوز ایجنسی، شام اور ایران کے صدور نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، واہمی تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
تیل کے منصوبوں میں ایران کی 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری۔ ایران اور ہندوستان کی چابہار بندرگاہ پروجیکٹ کی تکمیل کے بارے میں بات چیت۔ گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد یورپ میں بجلی کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ اوپیک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2021 میں ایران کے گیس کی پیداوار میں 3% اور اس کی برآمدات میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ اوپیک کی رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ اور روس کے بعد گیس پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ایران دنیا میں گیس کے ثابت شدہ ذخائر کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے اور 2021 میں اس کے گیس کے ذخائر تقریباً 34 خرب مکعب میٹر تھے۔ روس گیس کے تقریباً 48 خرب مکعب میٹر ذخائر کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ قطر تقریباً 24 خرب مکعب میٹر گیس کے ذخائر کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کی گیس کی پیداوار میں 2020 کی نسبت 2021 میں 3% اضافہ ہوا اور یہ 257 ارب مکعب میٹر سے تجاوز کر گئی۔ اوپیک کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں ایران کی گیس کی برآمدات 18 ارب مکعب میٹر سے زیادہ تھی، جو 2020 کی نسبت تقریباً 60% زیادہ ہیں۔ ایران میں گزشتہ سال تیل کے شعبے میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، جو تمام تر پابندیوں کے باوجود اس شعبے میں ایران کی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔
ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ایرانی حکومت نے گزشتہ 1 سال کے دوران سرمایہ کاری کے سمجھوتوں اور معاہدوں کے ذریعے وزارت پیٹرولیم کے مختلف شعبوں میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران ہم نے بہت سے اجلاس منعقد کیے ہیں اور ہم نے خام مال کی فروخت کو روکنے، استقامتی اقتصاد اور تیل کی پیداوار کے شعبے میں تقریباً 20 ترجیحی منصوبے تیار کیے ہیں۔ 6 اہم ایرانی کمپنیوں کے ساتھ وزارت پیٹرولیم کے 5 ترجیحی منصوبوں کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ ایران اور عراق کے مابین مشترکہ آزادگان آئل فیلڈ سے اس وقت 1,90,000 بیرل یومیہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے اور داخلی سرمایہ کاری سے آئندہ چند سال میں اس فیلڈ سے ایران کے تیل کی پیداوار 5,70,000 بیرل یومیہ تک پہنچ جائے گی۔ آزادگان آئل فیلڈ میں تیل کا ذخیرہ 32 ارب بیرل ہے۔
ایران اور اقتصادی تعاون کی تنظیم یوریشیا کے مابین مذاکرات کا 5واں دور اصفہان میں انجام پایا ہے۔ دونوں فریقوں کے مابین تقریباً 1.5 سال پہلے مذاکرات کا آغاز ہوا تھا اور یہ مذاکرات کا 5واں دور تھا۔ یہ مذاکرات مزید کئی ماہ تک جاری رہیں گے۔ ان مذاکرات کا مقصد موجودہ ترجیحی تجارت کے معاہدے کو آزاد تجارت کے معاہدے میں تبدیل کرنا ہے۔ آزاد تجارت کے معاہدے میں ایران اور یوریشیا کے رکن ملکوں کی 80% اشیاء کا بغیر ٹیرف کے لین دین کیا جائے گا۔ ان مذاکرات سے دونوں فریقوں کو امید ہے کہ حکام کے حتمی دستخط کے لیے معاہدے کے متن اور اشیاء کی فہرست کو عنقریب تیار کر لیا جائے گا۔ اکتوبر 2019 سے شروع ہونے والی ترجیحی تجارت نے یوریشیا کے لیے ایران کے برآمدات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دونوں فریقوں کے مابین 80% اشیاء پر ٹیکس مکمل طور پر ختم ہونے سے توقع کی جا رہی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران اور یوریشیا کے مابین تجارت کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ واضح کہ روس، بیلاروس، آرمینیا، قزاقستان اور کرگزستان یوریشیا تنظیم کے رکن ہیں۔ ایران کے سیاسی امور کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری ونے موہن سے ٹیلی فون پر چابہار بندرگاہ پروجیکٹ کی تکمیل کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت میں دونوں فریقوں نے تجارت، سرمایہ کاری، بندرگاہ اور مواصلات، علاقائی تعاون، دو طرفہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے انعقاد اور تعلقات کو فروغ دینے سمیت تعاون میں توسیع کی مختلف راہوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس گروپ کے تناظر میں بھی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب چابہار فری زون کے انچارج نصر اللہ ابراہیمی نے کہا ہے کہ اس وقت چابہار بندرگاہ میں ہمسائے ممالک کے لیے 10 ملین ٹن سامان کی ٹرانزٹ اور منتقلی کی گنجائش موجود ہے اور یہاں تجارتی دفتر قائم کرنے کے لیے ہندوستان کے نجی شعبے کی موجودگی کے لیے حالات فراہم ہیں اور اس سلسلے میں ضروری مذاکرات انجام پا چکے ہیں۔ نصر اللہ ابراہیمی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے مابین انجام پانے والے معاہدے کے مطابق چابہار فری زون وزارت خارجہ کی ہم آہنگی سے اس شعبے میں ہندوستان کے نجی شعبے کے تجارتی دفتر کے قیام کے لیے ضروری آمادگی رکھتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ افغانستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ریکارڈ اضافے کے بعد مہنگائی اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کابل سے موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 118 افغانی اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 98 افغانی تک پہنچ گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت گزشتہ 20 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں اضافہ بتائی جا رہی ہے۔ کابل میں ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے بعد کرایوں میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے افغان عوام کی مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی کہ جو پہلے ہی اقتصادی مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم کے اقتصادی مشیر ایندھن کی قیمت میں کمی کے لیے تمام ضروری اقدامات انجام دیں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ایندھن کو مہنگا کرنے کے لیے بعض عناصر کے کردار کے بارے میں رپورٹیں موصول ہوئی ہیں کہ جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ چین نے دنیا میں موجود جیو پولیٹیکل فضا سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور وہ حتی المقدور عالمی مارکیٹ سے کم قیمت پر روسی تیل خرید رہا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جب ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا اور ایران کے تیل پر پابندی عائد کی تو چین نے واشنگٹن کی مسلسل دھمکیوں حتی جزوی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان ملکوں سے سب سے زیادہ تیل خریدا۔ اس وقت بھی چین روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار میں تبدیل ہو گیا ہے کہ جس پر امریکہ اور یورپی یونین نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس طرح جب دنیا کے اکثر ملکوں میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے تو چین میں اس کی قیمت کم ہوئی ہے۔ بلومبرگ نے رپورٹ دی ہے کہ ایران نے چین کے لیے اپنی تیل کی قیمت کم کر دی ہے۔ روس اور ایران کے تیل کے اصلی خریدار چین کے تیل صاف کرنے والے نجی کارخانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حتیٰ روسی تیل پر پابندی لگنے سے قبل بھی چین ایران اور وینزویلا کا تیل خرید رہا تھا، اور شاید اب جبکہ روسی تیل کی برآمد پر پابندی عائد ہو چکی ہے چین کو زیادہ تیل تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ آئل پرائز کی رپورٹ کے مطابق چین میں ایندھن کی قیمت چند ماہ کے اضافے کے بعد اب کم ہو رہی ہے، شاید اس کی وجہ وینزویلا، ایران اور روس سے سستا تیل خریدنا ہے۔ یورپ میں گیس کی کمی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد یورپ میں بجلی کی قیمت میں 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔
فائنانشل ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ گیس کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے یورپ میں بجلی کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ میں بجلی کی قیمت گیس کی قیمت کے زیر اثر ہے کہ جو اب $1800 فی ہزار مکعب میٹر سے تجاوز کر گئی ہے۔ ناروے میں تیل اور گیس کے محکمے کے ملازمین کی ہڑتال اور روسی تیل کی برآمدات میں کمی کی وجہ سے یورپ میں گیس کی قیمت گزشتہ 4 مہینے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ فرانس میں مرمت کے لیے ایٹمی بجلی گھروں کی بندش بھی یورپ کی بجلی کی مارکیٹ کے حالات خراب ہونے کا باعث بنی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے فرانس کے ہمسایہ ممالک اپنی بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ گیس استعمال کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ناروے میں تیل اور گیس کے محکمے کے ملازمین نے اپنی ہڑتال کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ناروے کی گیس کی برآمدات میں 13% کمی واقع ہوگی کہ جو یورپ کو گیس فراہم کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ناروے میں ہڑتال کی وجہ سے اگر یورپ کو گیس کی فراہمی میں کمی جاری رہی تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ صرف رواں سال کے دوران یورپ میں گیس کی قیمت 2 گنا ہو چکی ہے۔
برطانیہ کے مرکزی بینک نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے اقتصادی حالات رواں سال کی ابتدا سے اور زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ اس بینک نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ خوراک اور توانائی کی مانند بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمت میں برطانیہ اور دنیا میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کا اثر ترقی کی رفتار پر پڑا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق قیمتوں میں اضافے، اقتصادی ترقی کی رفتار میں کمی اور مالی حالات خراب ہونے سے لوگوں کو اپنے اخراجات پورے کرنے اور قسطیں ادا کرنے میں زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے امکان ہے کہ آئندہ مہینوں کے دوران عام شہریوں پر اور زیادہ دباؤ پڑے گا۔
تیل کے منصوبوں میں ایران کی 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، ایران اور ہندوستان کی چابہار بندرگاہ پروجیکٹ کی تکمیل کے بارے میں بات چیت، گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد یورپ میں بجلی کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.